بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 دسمبر 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قلم کی آیات 34 تا آخر تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الى یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت سورہ نون یا سورہ قلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں اس سلسلہ گفتگو میں ہے کہ ابتدائی وحییں کون سی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں. تو یہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلے وہی 5 آیات سورہ علق کی ابتدائی، البتہ اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بعد میں شامل کر کے سورت بنائی گئی. دوسری وہی سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات، لیکن اس کے بعد جو ہے آیات اور شامل کر کے یہ مکمل سورہ نون بنائی گئی. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان تمام سورتوں میں 3 مضامین مشترک ہیں. آغاز میں تو خاص خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، یا نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مضمون یہ ہے کہ جو حضور کے مخالفین تھے، ان میں سے جو نمایاں تھے، ان کے کردار نمایاں کیے گئے ہیں کہ وہ کس کردار کے لوگ ہیں. ابو جہل کا کردار سورہ علق میں آیا ہے. ایک دوسرا کردار جو ہے اس سورہ قلم میں یا سورہ نون میں آیا ہے. اور تیسرا مضمون ہے آخرت کا. سب سے بنیادی مضمون جو ہے قرآن کا، آغاز میں جس چیز کو سامنے رکھا گیا وہ آخرت ہے. اگرچہ دین کا بنیادی اصول توحید ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع کی وحیوں میں توحید کا اتنا زور نہیں ہے جتنا کہ آخرت کا. اس لیے کہ توحید کا مسئلہ جو ہے ذرا آگے بڑھ کر علمی مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ کے منکر تو وہ بھی نہیں تھے، اللہ کا منکر تو کوئی کائنات میں ہوا ہی نہیں، سب مانتے کسی نام سے مانے. اصل میں جو دنیا میں گمراہی رہی ہے وہ تو شرک کی رہی ہے. ایک بڑا خدا ہے، ایک کچھ چھوٹے خدا ہے، ایک اللہ ہے وہ تو ایک ہی ہے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن میں آتا ہے بار بار والا انسان تھا من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے تخلیق کیے تو فوراً کہیں گے اللہ نے کیے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. وہ تو بعد میں اصل میں انہوں نے آلیہ اور ایڈ کر لیے، یہ اللہ کے نائبین ہیں، اللہ کے جو ہیں بہت ہی چہیتے ہیں، یہ فرشتے ہیں جو خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے شریک ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے اللہ کے ہاں جب محاسبہ ہوگا تو ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے. تو توحید کا مضمون جو ہے، اور پھر یہ کہ ذرا اور اوپر جا کر توحید کا مضمون جو ہے تو بڑا فلسفیانہ بھی ہو جاتا ہے. عمل سے جس کا زیادہ تعلق ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. اگر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اس دنیا کی زندگی کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا ہو کر رہے گی، تب آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح. اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر آپ توحید کو بھی ایک ذات و صفات باری تعالیٰ کا ایک فلسفیانہ گورکھ دندہ بنا لیں گے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود اس کی بحثوں میں الجھا دیں گے، یہ بھی اس بحث میں الجھا دیں گے ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، یہ ساری چیزیں جو ہے. اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہوگا اور توحید کے مسئلے کو بھی آپ ایک فلسفیانہ جو ہے گورکھ دندہ بنا دیں. اسی طریقے سے اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو رسالت کا معاملہ بھی عشق رسول کے اندر ہو جائے گا، داتے پڑھے جاؤ اور جو ہے جلسے کر لو، جلوس نکال لو، عشق رسول عشق رسول عشق رسول. وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کی طرف نہیں آئے گا معاملہ اگر آخرت پر یقین نہیں ہے. اس لیے جو سب سے زیادہ بلڈ کی ہے قرآن مجید نے شروع میں جو چیز، وہ ایمان بالآخرہ ہے. چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس طریقے سے کہ بات واضح کی گئی سورۃ التین سے، چونکہ ہم نے آغاز کیا تھا تو وہاں کیا تھا، تو پھر فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. جب تمہارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور برے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہیں، پھر کون سی چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے آخرت کے انکار پر، جزا و سزا کے انکار پر؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین؟ کیا کہنا پڑے گا؟ بلا ان اللہ احکم الحاکمین، یقیناً اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہ مذاق کی اور ذوق کی بات ہوتی ہے، یہ چیز تو ثابت ہے کہ کہا جائے بلا، جب سوال کیا گیا الیس اللہ بحکم الحاکمین، بلا ان اللہ احکم الحاکمین. لیکن ساتھ ہی عام طور پر بے اختیار بے زبان سے یہ الفاظ بھی نکل جاتے ہیں وہو ارحم الراحمین، وہ احکم الحاکمین بھی ہے ارحم الراحمین بھی. ہماری پناہ جو ہے وہ تو اس میں ہے، وہ رحمت کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. بھارت اگر وہ احکم الحاکمین ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو، نیکوکار بندوں کو جزا نہ دے اور اپنے غداروں کو، اپنے باغیوں کو سزا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ بلڈ ہو رہا ہے معاملہ. اسی طریقے سے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں پڑھ چکے ہیں سورہ علق میں، تمہارا مشاہدہ ٹھیک ہے، انسان جو ہے سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ اور راہ اس وقت وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی سزا نہیں ملتی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان میں چھالا بھی نہیں نکلا، میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہوا مجھے، کوئی پیٹ میں درد بھی نہیں اٹھا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ عالم دنیا، یہ مادی قوانین کے اعتبار سے تو مکمل ہے، اخلاقی قوانین کے اعتبار سے نامکمل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مریں گے، چاہے وہ آپ نے غلطی سے کھایا ہو، چاہے جان بوجھ کر کھایا ہو، چاہے کھا کے آپ پچھتا رہے ہو، کچھ بھی ہو جائے، اب تو مرنا ہے، کھایا آپ نے، وہ قانون تو لاگو ہے، وہ قانون اس کے اعتبار سے یہ دنیا نا مکمل ہے، مکتفی ہے، سیلف سفیشنٹ ہے، اخلاقی قانون کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ بھلے کام کریں، پوری زندگی کرتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کو فاقے ہی آتے رہیں. آپ ایک بات طے کر لیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کاروبار نہیں چلے گا. ایک بات طے کر لیں کوئی وقوع کہ جھوٹ نہیں بولنا نہ بلوانا ہے، کوئی وکالت نہیں چلے گی، اس کی بھوکا مرے گا. لہذا قانون جو ہے یہ، ہاں آپ اخلاقی اقدار کو اٹھا کر پھینک دیں، پھر جو فارسی میں کہا جاتا ہے بے حیا باش و ہر چائی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ ہٹا دو، پھر جو چاہو کرو، حیا ہی نہیں رہی تو بے حیا ہی آ گئی. پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تلنے کرو، عیش کرو، دنیا میں تو یہ نظر آ رہا ہے. لہذا قانون اخلاقی کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے. اور میں نے اس وقت واضح کیا تھا، یاد ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے دنیا کے نظام میں، یہ جو سارا پولیس ہے، پرچہ ہے، تھانہ ہے، کیا ہے، جیلیں ہیں، پھانسی کے گھاٹ ہیں، کیوں ہے؟ تاکہ لوگ ڈریں کہ غلط اعمال کی ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے، دنیا میں مل سکتی ہے، چوری کے اوپر سزا مل سکتی ہے، قتل کرنے پر قتل ہو سکتا ہوں، پھانسی چڑھ سکتا ہوں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ قوانین پورے طور پر اپنے اثرات ظاہر نہیں کر سکتے. جو مقدمہ ہے وہ ثابت ہو تب کی بات ہے نا، وکیلوں کی قبضے سے نکلے تب کی بات ہے، ججوں کو خریدنا لیا گیا ہو تب شاید صحیح راستہ نکلا ہے. پھر کیا سزا دے دیں گے؟ ایک بوڑھا آدمی جوان آدمی کو قتل کر دیتا، کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فرض کیجئے ٹھیک ہے، گواہیاں بھی مل گئی، مقدمہ چل گیا، فیصلہ ہو گیا، سیشن سے بھی سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے بھی ہو گئی، سپریم کورٹ سے بھی، تب بھی کیا کریں؟ پھانسی نہیں دیں گے نا، کیا اس کے جرم کے برابر سزا ہے؟ یہ بوڑھا آدمی تو کھا پی چکا، دنیا میں زندگی اپنی پوری جو ہے گزار چکا، عیش کر چکا، بچے اس کے پل بڑھ کر جوان ہو چکے، بلکہ خود بچوں والے ہو چکے ہیں. اور یہ جوان جس کو اس نے مارا تھا، اس کی کوئی نوجوان عورت جو ہے بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، جو نقصان اس خاندان کو پہنچایا ہے اس نے، کیا اس کے برابر سزا دینا ممکن ہے؟ ناممکن. یہ ہماری لمیٹیشن ہے. اس اعتبار سے آخرت کا ہونا، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى، علاج یہی ہے کہ یقین ہو کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہ لوٹ کر جانا کائے کے لیے؟ سیاحت کے لیے، سیر کے لیے نہیں، جزا و سزا کے لیے. اب ہم نے دیکھا ہے سورہ نون کے اندر، یہاں پر بھی شروع میں حضور سے گفتگو ہوئی 7 آیتوں میں، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ایک کردار سامنے آیا جو غالباً ولید بن مغیرہ کا ہے، واللہ عالم، کو مداحنت سے کام لے، کچھ اپنی منوائیے، کچھ ہماری مانیے، لیکن نہیں، اس پر سختی سے روک دیا گیا. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدھنوا فیدھنوا. پھر اس کردار کا نقشہ کھینچا گیا، پھر ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا گیا، دیکھو وہ باغ والوں کا معاملہ یاد کرو، باغ پورا پھلوں کے اوپر تھا، پھل لگا، وہ رات شام کو چھوڑ کر آئے تھے اس حال میں، اور رات کو جو ہے وہ طے کر رہے تھے بھائی صبح ضرور، دیکھو کئی دن سے اب دیر ہو رہی ہے، پھل اتارنا ہے، صبح چلنا ہے، جلدی چلنا ہے، اور جلدی چلنا ہے، اور اتنی جلدی چلنا ہے کہ وہاں کے فقراء وغیرہ کو اطلاع ہی نہ ہو، کہ وہ بھی خام خواہ آ کے کھڑے ہو جائے کہ ہمیں بھی کچھ دیجیے. اور بڑے وہ اعتماد کے ساتھ جو ہے بڑھے. وہاں کیا ہوا تھا، رات کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا ایک پھیرا آیا، باغ ختم. دیکھا یہ تو ہم کہیں راستہ بھول گئے، کیا ہوا، یہ تو ہمارا باغ تو نہیں ہے جو ہم کل شام چھوڑ کر گئے تھے. پھر آیا خیال، واقعی ہم برباد ہو گئے. ان میں سے کوئی ایک اچھا بھی تھا جو کہا کرتا تھا، دیکھو اللہ کی تسبیح کیا کرو، حمد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، جس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. اب خیال آیا کوئی بات اسی کی صحیح تھی. کذالک العذاب، ولا عذاب الآخرت اکبر لو کانو، ایسے عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا. کیوں؟ یہاں تو ایک فصل خراب ہوئی اگلی فصل ٹھیک ہو سکتی ہے نا، وہاں اس کا کوئی امکان نہیں. ایک دفعہ بربادی کا فیصلہ ہو گیا وہ ابد الآباد تک کے لیے، پھر جہنم میں داخلہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہی مضمون آگے چل رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں. اب جو ہے اس کے برعکس بات بتائی جا رہی ہے، عذاب کے برعکس کیا ہے جزا. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً متقیوں کے لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہوں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اور بچتے رہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے، وہ متقی ہیں، بچنے والے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اب دیکھیں وہی فلسفہ پھر آ گیا، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے مجرموں کے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو فرما بردار مجرم برابر ہو گئے، بلکہ مجرم نفع میں رہے. دنیا میں تو للے تلے کرتے رہے نا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فساد برپا کر کے، کچھ اور کر کے، دھوس کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے، جو بھی گندہ گردی کے ذریعے سے، عیش تو کرتے رہے تھے، وہ تو نفع میں رہے. وہ جو فرما بردار تھے، جو ڈر ڈر کے چلنے والے تھے، جو پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، کہیں کوئی غلط حرکت مجھ سے نہ ہو جائے، کہیں کسی کے کیونکہ کسی کا دل نہ توڑ دوں، کہیں کسی کے جذبات مجروح نہ کر دوں، زبان کو بھی تھام کر رکھتے تھے، وہ تو پھر نقصان میں رہے. یہ تو بڑا الٹا سودا ہو گیا. افر نجعل المسلمین کل مجرمین، اگر آخرت نہیں ہے تو سوچو کم سے کم درجے میں یہ کہا جائے گا کہ مسلم یعنی فرما بردار اور مجرم، جرائم جنہوں نے کیے ہیں اللہ کے خلاف، وہ تو برابر ہوں گے. بلکہ جیسا کہ بولے گا برابر نہیں رہے، وہ نفے میں رہ گئے. مالکوں کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے باتیں کرتے ہو؟ اگر آخرت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مجرم اور مسلم برابر ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہاں ذکر آ رہا ہے خاص طور پر، جیسے کہ اگلی سورت میں زیادہ واضح ہوگا، اولو النعمہ. ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مترفین، جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، دولت والے ہیں، جائیداد والے ہیں. ان کا مسئلہ یہ بھی رہا ہے تاریخ میں کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ آخرت ہوگی، چلیے مان لیتے ہوگی، لیکن ہمیں اللہ نے اس دنیا میں یہ دے رکھا ہے، یہ عیش دے رکھے ہیں، یہ دولت دے رکھی ہے، یہ حیثیت دے رکھی ہے، یہ اقتدار دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے. اگر وہ ہم سے راضی ہے، اس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا، اور تم یہاں بھی ٹٹ پونجیے ہو، وہاں بھی ٹٹ پونجیے رہو گے. یہ ایک دلیل ہے. سورہ کہف میں بڑی تمثیل سے آیا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کا مکالمہ جو ہے بڑی تفصیل سے آیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، اب دیکھیں یہاں توحید کا کس قدر غلط مفہوم نکال دیا. اللہ کو تو مان لیا، اللہ نے ہمیں یہاں سب کچھ دے رکھا ہے نا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. جب اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں وہاں بھی دے گا. یہ ہمیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں یہاں سے زیادہ ملے گی. اس کی نفی کی جا رہی ہے اگلی آیات میں. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم باتیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فی تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ آسمانی ہے، کوئی کسی نبی پر اتری ہوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہو کہ جن کو یہاں دنیا کے اندر نعمتیں دی جائیں، آخرت میں بھی لازمن دی جائے گی؟ کوئی ہے ایسا قانون؟ کوئی کسی کتاب میں یہ درج ہے؟ ان لکم فی لما تخیرون، کہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں، کسی آسمانی کتاب میں، کسی وحی میں؟ ام لکم ایمان علیحدہ بالغۃ للہ یوم القیامہ، کیا کوئی قسم ہے جو اللہ کی تمہارے اللہ پر لاگو ہے تمہارے حق میں قیامت کے دن تک کے لیے، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے، وہ اللہ سے عہد لے رکھا ہے تم نے، وہ اللہ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے تمہارے حق میں، جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا. سلہم ایہم بذلک زعیم، اے نبی سے ذرا پوچھئے کون ہے کہ جو اس کی ضمانت دے سکے کہ ہاں اللہ کی قسم ہے اور اللہ نے عہد کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ دنیا میں ہمیں عیش دیے ہیں وہاں بھی دے. ام لہم شرکا فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو ان کی سفارشیں کریں گے؟ اگر ہے تو پیش کریں اپنے شریک، اپنے اس شریک کو اگر سچے. معلوم ہے کوئی شریک نہیں اس کائنات کے اندر، تو فیصلہ جو آخری اللہ کا ہوگا، آخری فیصلہ اللہ کا، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اب یہ قیامت کے دن کا کوئی مرحلہ ہے جس کی حقیقت کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے. قرآن مجید میں یہ بات تو بہت کلیئرلی آئی ہے کہ میدان حشر اسی زمین پر ہوگا، یہاں ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالی اور فرشتے زمین پر نزول کریں گے، عدالت یہاں جمے گی. وہ جو کہتے ہیں فارسی میں قصہ زمین برسر زمین، یہاں کے معاملات یہیں طے ہوں گے زمین پر. اس زمین کے اوپر جو معاملہ ہونے والا ہے، اب اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے سورۃ قیامہ میں، جب حشر کے میدان میں تمام انسان کھڑے ہوں گے تو جو اہل ایمان ہیں انہیں کسی درجے میں اللہ تعالی کو دیکھنے کی ایک سعادت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالی کو دیکھتے ہوئے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرۃ. یہ ایسے ہوا کرتا ہے جیسے کہ ہائی اسکول کا آپ کو یاد ہوگا، امتحان ہوا ہے، اب آج نتیجہ جو ہے ڈکلیئر ہونا ہے، کھڑے بیٹھے کھڑے ہوئے بچے سارے طالب علم، ابھی نتیجہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے لیکن طالب علموں کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے نتیجہ، جسے فیل ہونا ہے اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، جو کچھ اس نے کیا اسے معلوم ہے. کچھ وہ ہے جنہیں پتا کہ ہم نے پاس تو ہو ہی جانا، پر دیکھے میں نمبر فرسٹ پہ آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں، کچھ ان کے چہرے ہیں. تو نتیجہ ڈکلیئر ہونے سے پہلے نتیجہ چہروں پر لکھا ہوا ہے. یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا، حشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے چہروں پر لکھا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، بہت سے چہرے اس روز ہوں گے روشن، مسکراہٹیں ہوں گی اس کے اوپر، اور وہ اچھی امیدیں رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہمیں اعزاز اور اکرام کا معاملہ ہوگا، خلعتیں ملیں گی. ان کا دل بتائے گا وہ وجوہ یومئذ، اور بہت سے چہرے ہوں گے جس دن کے علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ، جیسے غبار آلود ہے چہرے اور ان کے اوپر سیاہی مسلط ہو جائے. تو یہ نقشہ ہے جو مختلف اوقات میں، جو اب قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، اس میں مختلف قسم کے بیچ میں جو مراحل آئیں گے ان میں ایک مرحلہ کوئی یہ ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود، جس دن کے کھولی جائے گی پنڈلی، اللہ کی پنڈلی. اب اس لیے میں نے کہا تھا متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس سے مراد کیا ہے. قرآن کہتا ہے ید اللہ تو ہے، کیسا ہے ید وہ ہم نہیں جانتے، وجہ اللہ ہے چہرہ ہے اللہ کا، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا ید اللہ ہے اور اللہ تعالی کا وجہ اس کا چہرہ ہے. اسی طریقے سے یہ کوئی اللہ کی تجلی ہوگی خاص، کوئی جس کو کہا جا رہا ہے کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کرو سجدہ. تو جو دن میں دنیا میں سجدہ کرتے رہتے ہیں سجدے میں گر جائیں گے. جو یہاں اکڑ میں رہے تھے اب وہ چاہیں گے سجدہ کریں نہیں کر سکیں گے، ان سے سجدے کی توفیق سلب کر دی جائے گی، ان کی کمر گویا کہ تختہ بن جائے گی کہ ہلنے کو جھکنے کو تیار ہی نہیں. یہ گویا کہ ایک چھلنی لگے گی، جیسے ایک چھلنی جسے ہم کہتے ہیں پل صراط، ایک مرحلہ آئے گا قیامت کے دن کہ ایک بہت ہی تنگ پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور اس کے نیچے جہنم ہوگی، وہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہوگا اور انتہائی تاریکی ہوگی، کسی کے پاس روشنی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے پاس ایمان اور عمل صالح تھا، وہ اپنی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. جن کے پاس وہ نور نہیں تھا، نہ نور ایمان نہ نور اعمال صالحہ، وہ ٹھوکرے کھائیں گے اور گر جائیں گے جہنم کے اندر. تو یہ مختلف جگہوں پر یوں سمجھیے یہ چھلنیاں لگائی جائیں گی تاکہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، اہل ایمان اہل نفاق علیحدہ ہو جائیں. اسی طرح یہ ہے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، قیامت کے روز کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی. خاشعت ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور یہ پکارے جاتے تھے سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح و سالم تھے، دنیا میں صحیح تھے. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، پکار آتی تھی نہیں جاتے تھے، نہیں سجدہ کرتے تھے. اب جبکہ وہاں پر وہ صحیح و سالم تھے، وَهُمْ سَالِمُونَ، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب وہ وہاں صحیح و سالم ہوتے ہوئے انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، آج یہاں انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملی. اب آئے وہی معاملات مخالفت کرنے والے. جیسا کہ میں نے یہ بعد میں مختلف مراحل پر جو آیات نازل ہوئی وہ جمع کی گئی، یہ زیادہ اگلا مرحلہ ہے جبکہ اختلاف کی بھٹی دہک گئی تھی. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑیے مجھ کو اور ان کو جو میری اس بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، پرواہ نہ کریں ان مخالفین کی، ان کی کوئی مخالفت آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکے گی. ذرنی، میں ان سے نپٹ لوں گا، چھوڑیے مجھے اور ان کو، ہم نپٹ لیں گے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، هذا الحدیث یہ قرآن، فبأی حدیث بعده یؤمنون، سورۃ المرسلات کی آخری آیت. یہ حدیث اللہ ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث الرسول ہے، وہ رسول کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو حدیث تو ہے، وہ بھی حدیث یہ بھی حدیث، وہ حدیث رسول کی، حدیث الرسول، یہ حدیث اللہ. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ ایک بہت اہم لفظ ہے، استدراج، درجہ بدرجہ کسی کو لے آنا، ہم انہیں درجہ بدرجہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک مجرم سوچتا ہے میں تو چھوٹ گیا، مجھے سزا نہیں ہوئی، اسے یہ پتہ نہیں کہ کوئی اور سزا جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، وہ اپنی جگہ مطمئن ہے. اور دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط کاروں کو اللہ یہاں پر نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، تبھی تو اللہ ہم پر نعمت کر رہا ہے. پھر دیکھیں وہی بات جہاں سے میں نے آج بات شروع کی تھی، ایمان باللہ کے ایک غلط معنی بھی توڑ کر مروڑ کر لیے جا سکتے ہیں. میں ساری حرام خوریاں کر رہا ہوں اور مجھ پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آئی، اس نے دلیل بنا لیا اپنی غلط روش کے لیے، اس کا مطلب میں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ ہے نا، اللہ نے مجھے نہیں پکڑا نا، کیا مطلب ہے میں ٹھیک ہوں. تو سنگست استدراج، آدمی چل رہا ہے غلط راستے پر لیکن اسے کچھ دنیاوی اعتبار سے کامیابیاں حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اور پختہ ہو رہا اور پختہ ہو رہا اور پختہ ہو رہا، یہ اصل میں ڈھیل ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، کانٹا پھنس گیا تو اب آپ ڈھیل چھوڑتے ہیں، آپ ڈوری لمبی کرتے ہیں، کہاں تک جائے گی وہ جو کانٹا تو پھنسا ہوا ہے، کہاں جائے گی؟ خام کا آپ نے زور دے کر کھینچا تو ممکن ہے کانٹا ہی نکل جائے، ذرا سا نقصان اس کا ہوگا نا، اندر سے کچھ زخم ہو جائے گا، کانٹا نکل جائے گا. لہذا ڈھیل دے، یہ اللہ ڈھیل دیتا ہے. ابلی نہ ہوں من قیدی متین، میں انہیں مہلت دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں، اور وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں اور سرکش ہو جاتے ہیں اور سرکش ہو جاتے ہیں. اس کا نام استدراج ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وابلی لہم، ابلی لہم، میں انہیں امیدیں دلاتا ہوں. ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے، یہ میری پکڑ سے نکلنے والے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے مچھلی میں آپ کا کانٹا لگا ہوا کہاں جائے گی؟ دو رسی لمبی کرو، رسی خود بخود جب اس کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی، اب آپ کھینچ لیجیے، اب اس کے لیے وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو املی رہوں میں نہ قیدی متین، ام تسل رہوں اجرن فہم میں مغرب مسکلون. ابھی دیکھیے کس طریقے سے، یہ جو میں نے بات پہلے بہت عرصے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے خطابت کا، ایک خطیب ہے تقریر کر رہا ہے. اب اس کے دہانی طرف بھی کچھ لوگ ہیں، بائی طرف بھی ہیں، سامنے کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے، کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہے اس کو حاضر فرض کر کے خطاب شروع کر دیتے ہیں. مشرف کہیں بیٹھا ہوا تھا اور آج زرداری کہیں بیٹھا ہوا بنکر میں، جس کو کہتے ہیں صدارتی بنکر، پریزیڈینشل بنکر، اور یہاں جو ہے خطیب پڑھا کر کے زرداری تم یہ کر رہے ہو یہ غلط. بھائی کہاں زرداری، کس سے خطاب کر رہے ہو؟ تو غائب کو فرض کر کے کہ وہ حاضر ہے گفتگو ہوتی ہے خطاب کے اندر، اور کبھی جو حاضر ہے انہیں غائب سمجھ کر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے تحویل ہوتی رہتی ہے. ابھی کفار سے بات ہو رہی تھی، ابھی مسلمانوں سے گفتگو ہے، ابھی حضور سے گفتگو ہو رہی ہے. فذرنی، اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ چھوڑیے مجھے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان قیدی متین ام تسألہم اجرا فہم من مثغر مثقلون. اے نبی، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ یہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے کوئی مجرت طلب کی ہے کہ ان کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے، اس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں تو بڑی بہت بڑا سا اس کے اوپر محنتانہ دینا پڑ جائے گا، بڑی فیس دینی پڑ جائے گی. تو آپ لیکچرر آتا ہے کسی خاص موضوع کے اوپر ٹریننگ دینے کے لیے، کتنی بڑی فیس لیتا ہے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے کہ جس کے تاوان کے نیچے یہ دب گئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. یا کیا ان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جسے وہ لکھتے ہو؟ کوئی آئی ہوئی کتاب آسمان سے، کوئی غیب سے نازل ہونے والی وحی جو انہوں نے لکھی ہو؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. ابھی آخری حصہ آ گیا ہے سورت کا. تو اے نبی، صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے لیے. صبر کے بعد جب لام آ جائے تو اس کے بعد اسے انتظار کیجئے. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند مت ہو جائیے گا. یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نون کے معنی عربی زبان میں مچھلی کے بھی ہے. لکھا جاتا تھا اس کو اس طریقے سے، نون ایک کرم اور ایک طرف نقطہ، وہ آنکھ مچھلی کی، جو ایبسٹریکٹ آرٹ کے اندر آج بھی بڑی شکل اختیار کی جاتی ہے. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پنجابی میں نون نمک، اب نون کا ایک معنی نمک سے، نون سے شروع ہوا ہے نا، تو نمک کو ہی نون کہتے ہیں. اس طرح مچھلی کے لیے لفظ نون ہے. ذن نون سورہ انبیاء میں آیا، یہ مچھلی والا. اور یہاں اس نے صاف کہہ دیا کہ صاحب حوت، حوت مچھلی. ان سے مراد کون ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالی کے تقریباً 313 یہ آتا ہے روایات میں جو رسول آئے ہیں دنیا میں، 125,000 انبیاء، 313 رسول. ان میں سے یہ واحد رسول ہیں جن سے ایک خطا ہو گئی. گناہ نہیں، معصیت نہیں، خطا. خطا جسے کہتے ہیں وہ میرا نشانہ خطا ہو گیا، اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا، بس نشانہ خطا ہو گیا. قتل خطا، آپ کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے تو ہرن کے اوپر گولی چلائی تھی، وہ درمیان میں کوئی کسان بیٹھا ہوا تھا، اس کو لگ گئی. تو یہ آپ کا انٹینشن نہیں تھی، قتل خطا ہے، قتل عبد اور قتل خطا. وہ خطا کیا ہو گئی تھی کہ قانون یہ ہے رسولوں کے ذمن میں اللہ کا، یہ رہا ہے، حیری کہنا چاہیے اس لیے کہ اب تو رسالت کا سلسلہ بند ہے. جب کسی رسول کو بھیجا جاؤ ادھر، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ یا جاؤ فلاں بستی کی طرف، اب وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، ایکسپریس پرمیشن کہ ہاں اب تم جا سکتے. وہ اپنے ساتھیوں کو اجازت دے سکتا تھا کہ جاؤ تم جا کر کر لو، تم ہجرت کر لو، چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہے مکی دور کے اندر تقریباً وسط میں حضور نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب یہاں کا جو پرسیکیوشن ہے، جو تشدد ہے، جو ٹارچر ہو رہا ہے تم پر، اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ حبشہ چلے جاؤ. وہاں ایک عادل حکمران ہے، نجاشی ہے، نیگوس، تم وہاں جا کے پناہ لے لو. لیکن رسول نہیں ہل سکتے، رسول تو جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں آئے گی، یس یو کین لیو ناؤ. اس طرح چنانچہ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی یہ ہوا کہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا جاؤ ہجرت کرو مدینہ کی طرف، خود نہیں. آپ نے وہ سارا قصہ پڑھا ہوگا سیرت کے اندر، حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار حضور اجازت آ گئی، نہیں آئی، ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی. ایک روز اچانک دیکھا حضرت عائشہ نے کہ حضور جو ہے دوپہر کے وقت، جو عرب کے اندر بڑی غیر معمولی بات ہے، دوپہر کے وقت وہاں نہ کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے، نہ کوئی کاروبار، بازار بند، سب چیز کا دفتر بند، سب بند. زہر عصر کے مابین ان کا کیلولے کا وقت ہے، کھانا کھائیں گے، کیلولہ کھائیں گے، یہ ان کی عادت ہے، کلچر ہے ان کا. این دوپہر کے وقت جو ہے حضور نے اپنے چہرے کو سر کو کپڑے میں چھپائے ہوا چلے آ رہے ہیں، آئے، کہا ذرا یہاں سے ہٹا دو. اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کون ہے؟ حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا، یہ تو آپ کی اہلیہ ہے، آپ کے وہ آئیے. آئے اور آپ نے کہا کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے. اب حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے، بڑی خوشی، اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ امید والے پہلو کے ساتھ کہ آج مجھے شاباش ملے گی. عرض کیا حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے خوب موٹی کر رکھی ہیں، طاقتور، تاکہ سفر میں ہمیں کام دے. حضور نے سوچا ہاں ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں آپ، میں نے کوئی چیز رکھی ہے آپ سے بچا کر، آپ کے ذرا اشارے پر. حضرت عائشہ کے لیے تو حضور کی اپنی ایک خواہش ظاہر کی تھی نا، بیٹی بھی کم سن، آپ کے ذرا سے اشارے پر مجھے حاضر کر دی. لیکن یہ کہ حضور کے اندر جو تھی، آپ کے اندر عزت نفس اس درجے کی تھی کہ حتی الامکان کسی کا احسان نہ دیا جائے. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے، یہ بھیجے گئے ہیں نینوا، یہ اصل میں عراق کا بالکل شمالی حصہ جو ہے اس کا ایک شہر ہے، اور یہ دجلہ کے کنارے پر ہے. وہاں کی قوم جو تھی ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے دعوت دی، حق ادا کر دیا، اتمام ہجرت کر دیا، قوم کفر پر اڑی رہی، اس حد تک پہنچ گیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا، اور عذاب کے آثار بھی شروع ہو گئے. لیکن حضرت یونس کو ابھی اجازت نہیں آئی تھی، ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیں، اس کا اجازت کیے بغیر وہ چلے گئے کہ یہ ناہنجار قوم تو برباد ہو کر رہے گی، میں جاتا ہوں. یہ خطا تھی جس پر پکڑے گئے. یہ واحد رسول ہے جن سے یہ خطا ہوئی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے، ایک غلط اندازہ ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ نے پکڑا ہے. یہ کشتی میں سوار ہو کر چلے، وہ کشتی ڈگمگانے لگی. ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو، وہ سوار ہو، تو کشتی جو ہے ڈوبنے لگتی ہے. آقا اس زمانے آپ کو معلوم ہے آقا اور غلام کا رشتہ جو ہوتا تھا کہ اگر غلام جو ہے آقا کا نافرمان بھاگ کر نکل آیا ہے تو انہوں نے جو بھی اس کے لیے ایک مختلف عن طریقوں سے وہ اندازہ کیا قرآن اندازی کی کون ہے وہ غلام جو نام ان کا نکل آیا انہیں اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا سمندر سمندر کی دریا یہ سمجھیے دریائے دجلہ اور دجلہ فرات یہ دونوں نیچے آ کر جب مل جاتے بہت بڑا دریا بن جاتا ہے شط العرب بہت دورہ وہ چھوٹا سمندر ہے یہ وہاں سے جب تو اس میں کودے ہیں پانی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا فالتقمہ حوت تو نگل لیا اسے ایک مچھلی نے مچھلی چھوٹی بھی ہوتی ہے مچھلی ویل مچھلی بھی ہوتی ہے پچاس پچاس فٹ لمبی اور سو فٹ لمبی مچھلیاں ویل مچھلیاں ان کے پیٹ کیا ہوتے ہیں وہ تو سٹوریج ہوتا ہے تو اس کے اندر انہیں نگل لیا گیا وہ مچھلی کہیں شط العرب سے ہو کر پھر آئی ہے یہ علاقہ جو سارا گلف کا ہے اس کو گزر کے اور ہمارا ساحل بلوچستان کے اوپر آئی ہے اور یہاں پھر وہاں اتنے عرصے میں حضرت یونس پیٹ میں تسبیح کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرما دیا تو اس مچھلی نے آ کر اگل دیا ساحل کے اوپر اس کی تحقیق اصل میں کیونکہ قرآن مجید میں جو سورہ انبیاء میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو ان کی کھال گلی ہوئی تھی جو بھی صورت ہے بہت سقیم حالت میں تھے بہت یوں سمجھیے مریض حالت میں تھے پیٹ میں رہے مچھلی کے تو کوئی وہاں پر جو بھی ڈائجسٹو جوسز ہیں مچھلی کے انہوں نے کچھ نہ کوئی کام تو دکھایا ہوگا نا تو اس حالت میں جب گزرا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر امبتنا علیہ شجرتا من یقطین یقطین کا پودا اگا دیا ان کے اوپر اب اس کی تحقیق کی تھی ایک تھے مولانا احمد الدین مارہروی یہ انسپیکٹر آف اسکول رہے تھے بلوچستان میں انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں ایک خاص قسم کا پھل ہوتا ہے ایک بیل میں لگتا ہے اسے اگین کہتے ہیں اگین 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 اس کی عجیب صفات ہیں اس کی اس کے پتوں میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے آس پاس نہیں آ سکتے انسیکٹیسائڈ ہے کوئی بھاگتے ہیں کیڑے مکوڑے یہ ساری چیزیں انسیکٹیسائڈ اور جس میں پھل لگتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ کدو ہوتا ہے ہمارے یہاں چھوٹا کدو گول لیکن انتہائی شیریں ہوتا ہے بہت میٹھا اسے اگین کہتے ہیں یہ یقطین یہ قرآن مجید میں آیا ہے امبتنا علیہ شجرتا من یقطین یہ یقطین اگین بن گیا وہاں پر جو تھے تو اس درخت کی وجہ سے کوئی کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے ان کے پھلوں ان کے زخموں میں کوئی پیپ نہیں پڑ رہی کوئی انفیکشن نہیں ہو رہی گویا کہ جو اینٹی سیپٹک یہ ساری چیز جو ہے وہ خود بخود درخت کی وجہ سے وہ بیل جیسے خربوزے کی بیل ہوتی ہے ویسے بیل تھی اور بڑے بڑے پتوں نے ڈھانپ بھی لیا کہ سورج بھی کچھ نہیں کہہ رہا سایہ بھی ہے اور وہ اس کا پھل جو ہے یقین کھا رہے ہیں بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی پھر انہیں دوبارہ جو ہے بھیجا ہے پھر اپنے فریضہ رسالت کے اوپر ان کو معمور کیا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں فاصبر لحکم ربک تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے گا یہ دیکھیے میں نے کہا تھا حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی حضور ہجرت کی اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی انتظار کر فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اور اس مچھلی والے کے مانند مت ہو جائیے اذ نادا وہو مکظوم جبکہ اس نے ہمیں پکارا تھا اور اس کا جو ہے اس کی اندر اس کی جو ہے سخت غم اور رنج کی کیفیت تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورہ انبیاء کے اندر وہ آیت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر دی گئی ہے جس کی ہمارے ہاں جو ہے وہ 1.25 لاکھ پڑی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے آیت کریمہ کا اوپر دوہرا، اصل میں بات ونٹ کی نہیں ہوتی، اصل میں بات تو یہ کہ دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے. اذ نادا وهو مغظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نہ اس کا ہاتھ تھام لیتی آپ کے رب کی طرف سے ایک نعمت، اللہ کی نعمت آئی، اللہ نے صحت بھی دی، اللہ نے ساری ضروریات پوری کی، اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ تو پھر پھینک دیے گئے تھے، ایک چٹیل میدان میں الٹ دیا تھا، ویل نے تو اگل دیا تھا چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا تھا ان کو، اور وہ بہت ہی بدحالی میں تھے. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. تو پھر انہیں اللہ نے، ان کے رب نے پھر دوبارہ پسند کیا اور برگزیدہ کیا، اور یہ کہ انہیں ہم نے اپنے صالح بندوں میں سے بنا دیا. تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ صبر کے اوپر قائم رہے، چاہے آپ کو کچھ بھی کہیں، کوئی اختلاف کریں، کوئی تکلیفیں پہنچائیں، کوئی ٹارچر کریں، کوئی زبانی تکلیف دیں، جو بھی ہو، لیکن آپ کو جو معمور کیا گیا ہے، آپ اپنی پلیس آف ڈیوٹی، آپ اپنے اس فرض منصبی کی جگہ سے ہل نہیں سکتے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو یہ کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عملیات کرتے ہیں لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے، اور خاص طریقوں سے اپنی آنکھ کے اندر کوئی طاقت وہ پیدا کرتے ہیں اور گھور کر دیکھتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے جس کو کہتے ہیں چھکے چھوٹ جانا، آدمی کی قوتیں مزاحمت جو ہے، قوت مقاومت جو ہے وہ، اور جو مخالفت کا اور کھڑے رہنے کا استقامت کی جو طاقت ہوتی ہے، جو ول پاور ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کام بھی وہ جو تھے مشرکین مکہ حضور پر آزما رہے تھے، کاہنوں کو بلا کر، عاملوں کو بلا کر، کہ ذرا جب یہ قرآن پڑھا کرے تو کھڑے ہو کر گھور کے دیکھا کرو، تاکہ ان کے اندر سے وہ قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہیں یہ قاد الزیر کفر، اور یہ لوگ تو تنے ہوئے ہیں یہ کافر، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے. اب آپ کو معلوم ہے یہ بھی فرمایا گیا العین حق، جسے ہم کہتے ہیں بھائی اسے تو نظر لگ گئی، نظر کے اندر بڑی شے، بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھے تو یہ حسد کی نگاہ جو ہے وہ نظر لگ جانا وہ واقعی ہے، اس کے اندر حق ہے، حقیقت ہے، جیسے جادو میں حق ہے، سحر حق ہے، ایسی نظر لگ جانا حق ہے. اسی طرح یہ نظر لگانا، اس کا بجا کا یہ فن تھا. جب یہ سنتے ہیں ذکر، جب حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کو گھور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں. وہ یقولون، اور کیا کہتے ہیں، انہو لمجنون، مجنون ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت. مجنون نہیں. اب دیکھیے یہ جہاں ختم ہو رہی ہے سورت، شروع وہیں سے ہوئی تھی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور ختم بھی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یقولون انہ لمجنون وما ہوا الا ذکر للعالمین. صدق اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.